نتے عالم دیدی کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ شہر مدینہ شہر مدینہ.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین ہماری نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. جی ہاں سامعین, پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کا مہینہ آ رہا ہے, خدا کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اپنی آمادگی رکھو اور اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے لوازمات تیار کرو. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خداوند متعال رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام اور چند ہی دنوں بعد ماہ رمضان المبارک کی آمد. پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد بن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان سے آنے سے پہلے اپنے قلوب کو, اپنے آپ کو ماہ خدا میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کرو. یاز امین, وقت و آئے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا.
یادوں کے جھروکے,
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 7 عیسوی, 26 شعبان اور 25 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سات عیسوی سن 1334 ہجری شمسی کو ایران کے معاصر ادیب اور شاعر علامہ علی اکبر دہ خدا کا انتقال ہوا. ان کی ولادت سن 1258 ہجری شمسی میں تہران میں ہوئی تھی. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے یورپ کا رخ کیا اور 5 سال تک یورپ میں تحقیقی کام انجام دیا. جس وقت دہ خدا ایران واپس آئے تو یہاں حریت پسندانہ تحریکوں اور آئینی تحریک کا سورج طلوع ہو رہا تھا. دہ خدا جو اس زمانے کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے, جد و جہد کرنے والوں کی صف میں شامل ہو گئے. دہ خدا کا اپنا لکھنے کا ایک انداز تھا. انہوں نے فارسی طنز میں ایک نئے اسلوب کی بنیاد ڈالی. دہ خدا کی کتاب امثال و حکم 24,000 ضرب الامثال پر مشتمل ہے, جبکہ ان کا عظیم علمی اور ادبی شاہکار ان کا لغت نامہ ہے جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے. سات عیسوی سن 1372 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین اور فقیہ آیت اللہ مرزا ہاشم آملی نے وفات پائی. وہ سن 1322 ہجری شمسی میں ایران کے شمالی شہر آمل کے نزدیک واقع ایک علاقے میں پیدا ہوئے تھے. آیت اللہ آملی نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی میں حاصل کی اور 13 سال کی عمر میں مزید تعلیم کے لیے تہران آ گئے. وہ تہران میں 12 سال تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد قم چلے گئے, جہاں انہوں نے مشہور علماء سے تعلیم حاصل کی اور تھوڑے ہی عرصے میں درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ پھر مزید تعلیم کی غرض سے عراق کے شہر نجف اشرف تشریف لے گئے اور مختلف دینی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد تدریس میں مصروف ہو گئے۔ اس عظیم مسلمان فقیہ نے اپنی زندگی تقوی، صداقت اور انتہائی عزت نفس کے ساتھ گزاری۔ آپ کی شائع شدہ کتابوں میں کشف الحقائق خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سات اسفن سن 1377 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران میں دیہی اور شہری اسلامی کونسلوں کے لیے پہلی بار انتخابات ہوئے۔ بھرپور عوامی شرکت سے منعقد ہونے والے ان انتخابات سے دیہی اور شہری کونسلوں کے عوامی مراکز نے حکومتی سطح پر عملی شکل اختیار کی۔ اس طرح ایران کی مسلمان قوم نے اپنے اہم ترین اہداف میں سے ایک اور ہدف حاصل کیا۔ پورے ایران اسلامی میں 33,000 سے زیادہ دیہی اور شہری اسلامی کونسلوں کی تشکیل ملکی فیصلوں میں عوامی موجودگی اور تعاون کے سلسلے میں ایک قدم تھا، جس نے منتخب ہونے والے امیدواروں کی بڑی تعداد اور کونسلوں کی سماجی اور ثقافتی بنیاد کے لحاظ سے ان انتخابات کو دیگر انتخابات سے نمایاں اور ممتاز بنا دیا۔ چھبیس شعبان سن 755 ہجری قمری کو فقیہ، شاعر اور ادیب ابن فصیح نے دمشق میں وفات پائی۔ انہوں نے فقہ اور ادب کی تعلیم کے بعد علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا اور پھر مذکورہ علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ ابن فصیح شعر بھی کہتے تھے اور انہوں نے بہت سے منظوم فقہی مضامین اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ عربی زبان میں ان کی اہم تالیفات موجود ہیں۔ پچیس فروری سن 1899 عیسوی کو مشہور جرمن نژاد انگریز صحافی پال جولیس رویٹرز نے وفات پائی۔ انہوں نے 1849 میں مشہور خبر رساں ایجنسی رویٹرز کی بنیاد رکھی، اور جب برنارڈ وولف نے برلن میں ٹیلی گراف بیورو قائم کیا تو اس کی مدد سے 1851 میں لندن منتقل ہونے کے بعد انہوں نے لندن کے اخبارات کو سمندر پار کی تجارتی خبریں فراہم کرنی شروع کی۔ پھر سن 1858 میں ٹائمز کو دوسری نوعیت کی خبروں کی فراہمی بھی شروع کی۔ جلد ہی رویٹرز کا دائرہ کار ساری دنیا میں پھیل گیا اور انہوں نے ساری دنیا میں ٹیلی گراف کا نظام پہنچا دیا۔ رویٹرز خبر رساں ایجنسی دنیا کی پہلی بین الاقوامی نیوز ایجنسی ہے۔ رویٹرز کے علاوہ اور خبر رساں ایجنسیاں بھی آج کل کام کر رہی ہیں، جن کے ایک دوسرے سے 24 گھنٹے رابطے ہیں۔ پچیس فروری کویت کا قومی دن ہے۔ کویت مشرق وسطی کا ایک چھوٹا سا ملک ہے اور کویت کا دارالحکومت کویت شہر ہے۔ عراق اور سعودی عرب کے ساتھ اس کی زمینی اور خلیج فارس کے ذریعے ایران سے اس کی سمندری سرحدیں ملتی ہیں۔ کویتی معاشرے کا بڑا حصہ شیعوں پر مشتمل ہے، جن کی آبادی ملک میں 30% ہے۔ کویت سن 1961 میں آزاد ہوا اور اسی وقت سے کویت میں خاندان آل سباہ کی حکومت ہے۔ ماضی میں کویت کی تجارت زیادہ تر ایرانیوں کے ہاتھ میں تھی۔ قابل ذکر ہے کہ امیر کویت اور برطانیہ کے درمیان منعقد ہونے والے سن 1899 کے معاہدے کی روح سے کویت باضابطہ طور پر سلطنت عثمانیہ سے الگ ہو کر برطانوی سامراج کے تسلط میں آ گیا تھا۔ کویت کی آزادی کے بعد سے اس کے ہمسایہ ملک عراق نے یہ دعویٰ کرنا شروع کیا کہ کویت اس کا ایک صوبہ ہے۔ اسی بنا پر عراق کے عامر حکمران صدام نے 1990 میں کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا اور اسے اپنا ایک صوبہ قرار دے دیا، جس کے بعد خلیج فارس کے علاقے میں شدید بحران پیدا ہو گیا۔ پھر خلیج فارس کی جنگ کے نتیجے میں کویت سے عراقی افواج پسپا ہو گئیں اور زیادہ تر ممالک نے عراق کا اقتصادی اور فوجی بائیکاٹ کر دیا۔ پچیس فروری سن 1994 کو الخلیل شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روضے میں ایک انتہا پسند صہیونی نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 29 نمازیوں کو شہید کر دیا۔ اس وحشیانہ فائرنگ میں نمازیوں کی ایک بڑی تعداد زخمی بھی ہوئی۔ اس واقعے پر اسلامی دنیا نے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا اور فلسطین کے مقبوضہ علاقے کئی مہینے بدامنی کا شکار رہے، جس سے مجبور ہو کر صہیونی حکومت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روضے میں نمازیوں پر اندھا دھند فائرنگ کرنے والے دہشت گرد کو گرفتار کر کے مقدمہ چلایا، مگر پھر اس کو پاگل قرار دے کر چھوڑ دیا۔ پچیس فروری سن 1991 کو وارسا پیکٹ کے رکن ممالک نے ہنگری کے دارالحکومت بڈا پیسٹ میں اس تنظیم کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ وارسا پیکٹ 14 مئی 1955 کو مشرقی بلاک کے ممالک نے قائم کیا تھا۔ یہ ایک عسکری تنظیم تھی جس کی قیادت ماسکو کے ہاتھ میں تھی۔ اس پیکٹ کے رکن ممالک اس بات کے پابند تھے کہ یورپ میں اس کے کسی رکن ملک پر بیرونی حملے کی صورت میں سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، لیکن 1991 میں سابق سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد جو وارسا پیکٹ کا روح رواں تھا، اس کے رکن ممالک پولینڈ، سابق سوویت یونین، سابق چیکوسلوواکیا، ہنگری، رومانیا اور بلغاریہ کے وزرائے خارجہ نے اس پیکٹ کے خاتمے کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس کے ساتھ وارسا پیکٹ سے منسلک مشترکہ کمان اور دیگر ادارے بھی منسوخ ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاق انسان کے اندر ایک ایسا گوہر پیدا کرتا ہے جو اس کی حفاظت اور اس کو مختلف مشکلات سے نجات دے دیتا ہے۔ جی ہاں سامعین، اخلاق انسان کے اندر وہ صفات ایجاد کرتا ہے کہ جس کی طرف امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں، یعنی انسان کے اندر بردباری، سوچنے کی صلاحیت کا ابھرنا اور اسی طریقے سے موقع شناس ہونا، یہی وہ عوامل ہیں کہ جن پر کاربند رہ کر انسان دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اخلاق کے اندر ایسی سنجیدگی کو پیدا کریں کہ جو ہماری معنوی اور اخلاقی لحاظ سے ان گوشوں کو پر کر سکے کہ جن کی انسان کو ضرورت ہے۔ انسان ایک ناتواں انسان ہے کہ جس کے پاس سوائے معنویت کے اور دنیاوی لحاظ سے ان چیزوں کے کہ جو اس کو قوی کر سکیں، لہذا اس محتاجی میں اگر انسان معنویت کی طاقت سے اپنے ہوائے نفس پر قابو نہ پا سکے تو یقیناً وہ خسارے میں ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اخلاقی لحاظ سے کچھ نہ کچھ اس دنیا کے اندر حاصل کرتا رہے۔ یہاں سامعین، اب وقت ہوا ہے پروگرام گھر اور گھرانہ کا۔ اس پروگرام کے بعد خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا، تو سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں جدید ٹیکنالوجی، بالخصوص سوشل میڈیا کے خاندان پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، جدید ٹیکنالوجی نے انسانی معاشرے میں کئی مثبت اور منفی تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال نے گھر اور گھرانے کی تشویشوں میں بھی نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ گھرانہ بنیادی طور پر تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: جسمانی، روحانی اور عاطفی۔ گھرانے کے جسمانی حصے کو میاں بیوی اور دیگر افراد خاندان، اور نفسیاتی، روحانی اور عاطفی حصے کو خاندان میں موجود مہر و محبت مکمل کرتی ہے۔ خاندان کا جسمانی حصہ گھرانے کے ڈھانچے کو تشکیل دیتا ہے، اور روحانی اور عاطفی خصوصیات اس ڈھانچے میں روح و جان پھونکتی ہیں۔ جس خاندان میں مہر و محبت ختم ہو جائے تو اس خاندان کی گویا روح اور جان ختم ہو جاتی ہے۔ جس بدقسمت خاندان میں مہر و محبت کا فقدان ہو جاتا ہے، وہ خوشبختی، سعادت اور کامیابی و کامرانی سے محروم ہو جاتا ہے۔ محبت اور عطوفت انسان کو حال اور مستقبل سے پر امید کرتی ہے، اور انسانی رشتوں اور تعلقات کو مزید مستحکم کرتی ہے۔ ایک بہترین خاندان وہی خاندان ہوتا ہے جس کا بدن اور روح، یعنی خاندانی ڈھانچہ اور مہر و محبت، دونوں صحیح و سالم اور مکمل ہوتی ہیں۔ آج عملی طور پر یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا، بالخصوص انٹرنیٹ، ٹیلی گرام، واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ نے گھر کے افراد کو ایک دوسرے سے بظاہر نزدیک ہوتے ہوئے بھی دور کر دیا ہے۔ گھر کے افراد ایک چھت تلے نزدیک بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ گھرانے کے افراد ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن آپس میں گفتگو کی بجائے واٹس ایپ، فیس بک، ٹیلی گرام اور اس طرح کے دیگر سوشل میڈیا کے وسائل میں مشغول رہتے ہیں۔ جس گھرانے میں سوشل میڈیا کے وسائل و امکانات نے گھر کر لیا ہے، وہاں گھرانے کے افراد کے مل بیٹھ کر گپ شپ لگانے اور ایک دوسرے کے حال احوال اور تبادلہ خیال اور ایک دوسرے سے باخبر رہنا ناپید ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس زاویے نے خاندانی نظام اور باہمی میل جول کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر دی جانے والی معلومات اور ان کے ذرائع اور منابع بھی عام طور پر غیر مستند ہونے کے ساتھ ساتھ غیر علمی اور اکثر معاشروں کے عملی تقاضوں سے بہت دور ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ان مطالب کے بے بنیاد ہونے کے باوجود معاشرے میں ان کی تاثیر اور اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقی اور مجازی دنیا بظاہر ایک دوسرے کے متضاد ہے، لیکن آج کی سائبر اور سوشل میڈیا کی دنیا نے مجاز کو حقیقت کا روپ دے دیا ہے، اور حقیقت کہیں دور اندھیروں میں گم ہوتی جا رہی ہے۔ سماجی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال خاندان کے عاطفی اور مہر و محبت کے رشتوں اور رابطوں کو انتہائی کمزور کر دیتا ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے بعض گھرانوں میں خاندان کے افراد کی باہمی گفتگو کا دورانیہ 24 گھنٹوں میں صرف 15 منٹ تک رہ گیا ہے۔ بعض خاندانوں میں سوشل میڈیا کے منفی اثرات کی بدولت اختلافات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ میاں بیوی بھی اس مصیبت سے محفوظ نہیں ہیں، اور سوشل میڈیا کے استعمال نے ان کے درمیان تعلقات کو کافی حد تک سرد کر دیا ہے۔ زندگی کے دونوں پارٹنر آپس میں رابطوں کی بجائے دوسروں سے زیادہ رابطے میں ہیں۔ اس طرح کے رابطوں کی وجہ سے باہمی اعتماد میں کمی ایک لازمی امر ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جب اعتماد کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات پورے خاندان بلکہ بعض اوقات ازدواجی زندگی کے خاتمے اور باہمی جدائی پر منتج ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ وغیرہ کی ایک اور خرابی یہ ہے کہ اس وقت یہ ذریعہ عوام الناس میں فحاشی، عریانی، پورنوگرافی اور ننگی فلموں اور ڈراموں کی تشہیر کا بھی سب سے آسان ذریعہ بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا کے مختلف صفحات پر معاشرتی اقدار کے خلاف، دینی تعلیمات کے مخالف اور نفسیاتی بیماریوں کو پھیلانے والی یہ فلمیں، کلپ اور ڈرامے نئی نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والا فرد انتہائی کم قیمت پر ان دین اور اقدار مخالف پروگراموں کو بڑی آسانی سے کہیں بھی بیٹھ کر اپنے چھوٹے سے موبائل سیٹ پر آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود یہ غیر اخلاقی مواد نئی نسلوں کو دیمک کی طرح اندر اندر سے چاٹ رہا ہے، اور انہیں حقیقت اور انسان دوستی کے راستے سے منحرف کر رہا ہے۔ ان سائٹوں اور صفحات پر مغربی کلچر کا انتہائی ناپسندیدہ پہلو نمایاں کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ مغرب کا یہ کلچر دنیا کی دوسری ثقافتوں کے لیے زہر قاتل ہے، اور معاشرے کی بنیادی اقدار کو بھی کھوکھلا کر رہا ہے۔ فلموں، ڈراموں کے علاوہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر گیمز بھی اپنے منفی پہلو کے حوالے سے نئی نسل کے لیے کم نقصان دہ نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی ممنوع کمپیوٹر گیمز ایک معمولی اینٹی فلٹر یا فلٹر شکن اور مخصوص کمپیوٹر پروسیس سے ہر صارف تک بآسانی پہنچ سکتی ہیں۔ دوسری طرف بہت سی مفت اور معمولی قیمت پر ایسی سائٹس اور کمپیوٹر صفحات میسر ہیں جن کو کمپیوٹر کا معمولی علم رکھنے والا بھی آسانی سے استعمال میں لا کر ممنوع ویڈیو گیمز اور ممنوع صفحات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی ایک اور بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان اس کے نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسے سوشل میڈیا کے بغیر زندگی ادھوری اور نامکمل نظر آتی ہے۔ وہ گھر، دفتر، گاڑی، گویا ہر جگہ پر اس سے منسلک اور اس میں منہمک رہنا پسند کرتا ہے۔ اس نشے نے بھی خاندانی زندگی، بالخصوص میاں بیوی کے تعلقات کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ سماجی ماہرین کے مطابق نشہ ایک طرح کی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ انٹرنیٹ کی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ دیوانہ وار انٹرنیٹ کے استعمال کے قائل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سماجی زندگی بری طرح متاثر ہو جاتی ہے، اور صارف خود بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گوشہ نشینی اور معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر صرف اور صرف انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی دنیا میں غرق ہونا پسند کرتا ہے۔ معروف محقق فلپ بولٹن نے انٹرنیٹ پر ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے 265 افراد پر 2 سال تک تحقیقی کام انجام دیا۔ فلپ کی تحقیق کے نتائج کے مطابق انٹرنیٹ کے استعمال نے ان افراد کو گوشہ نشینی میں مبتلا کر کے افسردگی اور ڈپریشن میں بھی مبتلا کر دیا۔ ان افراد کے روابط کا واحد ذریعہ انٹرنیٹ رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ معاشرے سے کٹ گئے، اور آہستہ آہستہ وہ معاشرے سے مکمل طور پر الگ تھلگ ہو کر رہ گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران جہاں نوجوانوں کی تعداد آبادی کی شرح کے حوالے سے زیادہ ہے، اس میں بھی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال روز بروز بڑھ رہا ہے۔ سماجی ماہرین کے مطابق انٹرنیٹ کے نشے کے بہت سے منفی اثرات برآمد ہوئے ہیں، جن میں تعلیمی میدان میں کمزوری، معاشرتی رابطوں میں کمی، خاندان کے افراد کے درمیان مہر و محبت اور میل جول میں فقدان، اور صارف کا اجتماعی زندگی سے انفرادی زندگی کی طرف رجحان خصوصی طور پر قابل ذکر ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اسی حوالے سے فرماتے ہیں، جب انسانی جسم کا ماحول آلودہ ہو جاتا ہے تو سب کو خطرے کا احساس ہونے لگتا ہے، اور اس حوالے سے خبردار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شہر میں آلودگی بڑھ جائے تو خبردار کیا جاتا ہے کہ فلاں شہر میں آلودگی کی شرح بڑھ گئی ہے، لہذا احتیاط کی جائے۔ بے شک یہ فضائی آلودگیاں نقصان دہ ہوتی ہیں، یہ انسان کے بدن، پھیپھڑوں، اعصاب اور خون وغیرہ کے لیے خطرناک ہیں، لیکن ثقافتی آلودگی کیا ہے؟ کیا کسی معاشرے کا کلچر اور اس کی ثقافت بھی آلودہ ہو سکتی ہے؟ کیا ثقافتی آلودگی سے پاک ہونا اہمیت کا حامل نہیں ہے؟ جب کسی ملک کی ثقافتی فضا شہوت، فحاشی، عریانی، بےہودگی، منشیات اور دیگر اخلاقی رذائل سے آلودہ ہو جائے تو اس معاشرے کی فضا مذکورہ آلودگیوں سے بھر جاتی ہے، تو کیا اس طرح کے آلودہ ثقافتی فضا اور ماحول میں سانس لینا نقصان دہ نہیں ہے؟ بظاہر متمدن دنیا میں ابھی تک خاندانی تعلقات اور رشتوں کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے کوئی واضح لائحہ عمل تیار نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ اس مسئلے پر ماہرین سماجیات کی توجہ تیزی سے مبذول ہو رہی ہے، جو یقیناً خوش آئند ہے۔ عصر حاضر کے معروف دانشور بلزاک کا کہنا ہے، ایک اچھی ازدواجی زندگی کے لیے شائستہ قطب نما اور رہنما کی اشد ضرورت رہتی ہے۔ گھر اور گھرانے کی اکائی کی اصلاح اور تعمیر اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر معاشرہ گھر اور گھرانے سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ اگر گھرانہ صحیح راستے پر ہوگا تو معاشرہ خود بخود صحیح سمت میں حرکت کرے گا۔ خاندان کو مضبوط بنانے کے لیے پہلے مرحلے میں خاندانوں کی تشکیل ضروری ہے، اور اس کے لیے نوجوانوں کو شادی کرنے اور ازدواجی زندگی شروع کرنے کے حوالے سے ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ہم فکر اور ہم آہنگ، اور دونوں کے درمیان تعلقات اور اعتماد کی اعلیٰ سطح ہونی چاہیے، کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا سب سے زیادہ با اعتماد اور محرم راز سمجھیں۔ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی دو برابر کے حصہ دار اور پارٹنر ہوتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کو مکمل کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی زندگیوں کو مطمئن اور بھرپور بنانے کے لیے دونوں کا باہمی اعتماد بنیادی شرط ہے۔ مطمئن ازدواجی زندگی کے لیے ایک دوسرے کا ساتھی اور دوست ہونا ضروری ہے۔ البتہ بعض اوقات کسی شادی شدہ جوڑے میں ہم آہنگی اور تفاہم پیدا نہیں ہو رہا ہو تو اس صورت میں اجرت پسندی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور جدائی اور طلاق سے پہلے آخری حد تک تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور خدا اس میں خیر کثیر قرار دے دے۔
بادل دعا سلام، بادل دعا سلام۔ جس کا لہو بھی حق کی حمایت میں بہ گیا, جس کا لہو بھی حق کی حمایت میں بہ گیا, اس کا تو نام خلد پری میں لکھا گیا, محفل میں انبیاء کی محفل میں انبیاء کی کیا کرتا ہے قیام, پیغام 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 ایک شہید کا ہے مومنوں کے نام, دیکھو نبی کے سامنے او نانا شرمسار, دیکھو نبی کے سامنے او نانا شرمسار, تم پر سے اٹھ نہ جائے علی کا بھی اعتبار, تم کو بلند کرنا تم کو بلند کرنا اے اسلام, شہید کا ہے مومنوں کے نام, آدس دعا سلام آدس دعا من کی آ رہی ہے صدا غور سے سنو, ہل من کی آ رہی ہے صدا غور سے سنو, عزم و ثبات ذوق یقین کر بلا سے لو, کوفہ قدم قدم پہ ہے کوفہ قدم قدم پہ ہے ہر گام شہر شام, پیغام 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 ایک شہید کا ہے مومنوں کے نام, آدس دعا سلام آدس دعا سلام آدس دعا سلام آدس دعا سلام, پیغام 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 ایک شہید
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوری ایران اور روس کے وزراء خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور اور اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر گفتگو کی ہے. غزہ میں ظالمانہ زمینی محاصرے اور ٹھنڈک سے بچنے کے لیے لازمی سہولتوں کے فقدان کے باعث گزشتہ دنوں کے دوران اب تک کم از کم 6 معصوم بچے اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ حماس نے تنظیم کے رکن موسیٰ ابو مرزوق سے منسوب بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف آڈیو لیک کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے ہیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور روس کے وزراء خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور اور اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر گفتگو کی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے تہران پہنچنے پر اپنے ایرانی ہم منصب سے ملاقات میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں ایران کے وزیر خارجہ نے مغربی ملکوں کے ساتھ تعلقات اور جے سی پی او اے کے تجدید کے سلسلے میں مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی مذاکرات کے بارے میں ایران کا موقف پوری طرح سے واضح ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم دباؤ، دھمکی اور پابندیوں کے سائے میں امریکہ سے بات چیت نہیں کریں گے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ روسی ہم منصب کے ساتھ علاقائی امور پر اچھی گفتگو ہوئی اور ہم نے فلسطین، لبنان اور شام کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کی۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران فلسطین میں صہیونی حکومت کے جرائم کی فطری طور پر مذمت کرتا ہے اور مذمت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ روسی وزیر خارجہ نے بھی اس پریس کانفرنس میں کہا کہ ایرانی ہم منصب کے ساتھ تفصیلی اور مفید تعمیری مذاکرات ہوئے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران اور روس کے درمیان تجارتی مقدار میں 13% اضافہ ہوا ہے اور دونوں ممالک اس کو مزید بڑھانے کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی جوہری تخفیف اسلحہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کے معاہدے بھی اپنا سابقہ کردار کھو چکے ہیں اور امریکی فوجی سرگرمیوں کی کوئی نگرانی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ جوہری ہتھیار رکھنے والے ممالک اپنے اثاثوں کے لیے جواب دہ اور ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں پر کنٹرول اقوام متحدہ کی اہم ترجیح بننا چاہیے۔ جوہری ہتھیاروں کے استعمال بلکہ ان کے بارے میں بات چیت پر پابندی ہونی چاہیے، چاہے جائے کہ آزادانہ طور پر ایٹمی جنگ کے امکانات یا جوہری ہتھیاروں کی تیاری پر بحث کی جائے۔ سید عباس عراقچی نے مزید کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے خطرے کو کم کرنے جیسے تصورات ان اقدامات میں تاخیر کا بہانہ نہیں ہو سکتے۔ جوہری ہتھیاروں کی تیاری کی روک تھام اور جوہری وار ہیڈز کی تباہی کو فوری ترجیح سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ پوری انسانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ چند دہائیوں میں اسرائیل نے مختلف ممالک کو مسلسل دھمکیاں دی ہیں اور ان میں سے کچھ پر حملے کیے۔ اس کی تازہ ترین مثال غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف جنگ تھی۔ ان دنوں مکران کے ساحلوں پر ایرانی فوج کی جنگی مشقیں ذوالفقار جاری ہیں۔ وزیر دفاع جنرل نصیر زادے نے دشمن قوتوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ہر طرح کے جارحانہ عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے خطرات کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جنگی مشقوں کے میڈیا سیل نے ایرانی فوج کی ذوالفقار جنگی مشقوں کے ترجمان کے حوالے سے بتایا ہے کہ جنگی مشقوں کے علاقے پر فرضی دشمن کا فضائی حملہ شروع ہوتے ہی بری فوج کے فضائی دفاع کے یونٹ کے 15 خوردار ایئر ڈیفنس سسٹم فعال ہو گئے اور حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ ترجمان بریگیڈیئر علی رضا شیخ کے مطابق ان جنگی مشقوں میں بری فوج کے فضائی دفاع کے یونٹ کے دشمن کی حملہ آور اشیاء کی نوعیت اور لوکیشن معلوم کرنے والے سسٹم نے بخوبی اپنا کام کیا اور فرضی دشمن کی حملہ آور عناصر کی دقیق لوکیشن سے ایئر ڈیفنس سسٹم کو آگاہ، جس کے بعد ایرانی فوج کے تیار کردہ 15 خرداد ایئر ڈیفنس سسٹم نے اسے فوری طور پر نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ دشمن کے حملہ آور عناصر کی نوعیت اور لوکیشن کا پتہ لگانے والا ہمارا سسٹم بڑا دقیق ہے اور دشمن کے لیے سسٹم کا پتہ لگا پانا ناممکن ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر دفاع نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کے ہوتے ہوئے دشمن کے خوف کی کوئی جگہ نہیں ہے اور دشمن کی ہر طمع کا بہت محکم جواب دیا جائے گا۔ ان مشقوں میں آرمی نے اپنے تیار کردہ ڈرون طیاروں مہاجر 6 اور کمان 12 کے جدید ترین ماڈلز کو بھی استعمال کیا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر عزیز نصیر زادے نے مسلح فاج کے حضرت علی اکبر کے نام سے موسوم 17ویں فیسٹیول میں آرمی کے جوانوں سے خطاب میں کہا کہ آپ نے جو وردی زیب تن کی ہے، درحقیقت اس مقدس لباس کے ساتھ آپ نے غیرت اور دلاوری کے میدان میں قدم رکھا ہے اور اپنے ملک، ناموس اور ملی اور دینی اقدار کا دفاع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان غیور جوانوں کے ہوتے ہوئے دشمن کی ہر تمہ اور جارحانہ حماقت کا ٹھوس جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ہمارے یہ بہادر جوان خطرات میں مواقع تلاش کرتے ہیں اور دشمن کا بھرم خاک میں ملانے کا عزم ان میں موجود ہے۔ بریگیڈیئر نصیر زادے نے کہا کہ ہمارے غیور جوان اپنے ملک کی سرزمین کے ہی محافظ نہیں ہیں بلکہ اس سرزمین کی تہذیب و ثقافت اور ملی اقدار کے پاسدار بھی ہیں اور اپنی شجاعت اور ایمان کے اسلحے کے ساتھ ہر خطرے کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایران کے وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے یہ جوان بصیرت، ذہانت اور علم و دانش کے زیور سے آراستہ ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے ایران عزیز بدخواہوں کے سنگ جاریت اور نمرودیوں کے تیر عداوت سے محفوظ رہے گا، اور رہبر انقلاب اسلامی کے فرمان کے مطابق ان جوانوں کے ہوتے ہوئے ترقی و پیش رفت کی بلند ترین چوٹیاں سر ہوں گی۔ غزہ میں ظالمانہ صہیونی محاصرے اور ٹھنڈک سے بچنے کے لیے لازم سہولتوں کے فقدان کے باعث گزشتہ دنوں کے دوران اب تک کم از کم 6 معصوم بچے اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ العالم نیوز رپورٹ کے مطابق غزہ میں 15 مہینوں کی صہیونی دہشت گردی کے المناک اثرات اور نتائج وہاں کے عوام کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ غزہ کا ظالمانہ محاصرہ بدستور جاری ہے اور جنگ بندی معاہدے اور عالمی دباؤ کے باوجود غاصب سینی حکومت اشیاء ضروریہ کے غزہ تک پہنچنے میں روڑے اٹکا رہی ہے۔ غزہ میں الصدقہ المریض چیریٹی اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر صلاح نے اپنے مرکز میں سخت سردی کے باعث 5 بچوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی، جبکہ ایک معصوم کی حالت اس مرکز میں نازک بتائی جاتی ہے۔ ناصر میڈیکل سینٹر میں شعبہ اطفال کے سربراہ ڈاکٹر احمد الفرا نے بھی ایک بچے کے جاں بحق اور 2 کے اسپتال میں منتقل ہونے کی خبر دی۔ 15 ماہ تک غاصب صہیونیوں کی دہشت گردی، بہیمانہ جارحیت اور نسل کشی کے سبب اس وقت غزہ ایک انسانی المیہ سے گزر رہا ہے، جہاں لاکھوں فلسطینی باشندوں کے پاس نہ تو رہائش کا کوئی مناسب بندوبست ہے اور نہ ٹھنڈک سے بچنے کے لیے مناسب لباس۔ غزہ کے 20 لاکھ شہری اپنے بے امان صورتحال میں صہیونی بمباری اور گولہ باری کے سبب بارہا جبری نقل مکانی پر مجبور ہوئے اور علاقے کے 70% سے زائد مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ فلسطین کے مغربی کنارے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ غاصب صہیونی حکومت کی بہیمانہ جارحیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ العالم نیوز کے مطابق صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر دھاوا بولا، گھروں کی تفتیش کی اور متعدد فلسطینی نوجوانوں کو اغوا کر لیا۔ اغوا ہونے والوں میں وہ فلسطینی بھی شامل ہیں جنہیں مدتوں بعد صہیونی عقوبت خانوں سے آزادی ملی تھی۔ صہیونی دہشت گردوں نے الخلیل کے جنوب میں واقع الفوار کیمپ پر بھی دھاوا بولا اور گھروں کی تلاشی کے دوران گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی۔ الفوار کیمپ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل صہیونی جارحیت کے نشانے پر ہے، جس کا مقصد کیمپ میں رہائش پذیر فلسطینی تارکین وطن کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا ہے۔ دوسری جانب صہیونی ہیلی کاپٹروں نے الخلیل کے اوپر کم اونچائی پر پرواز کرتے ہوئے علاقے کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ غرب اردن کے نابلس شہر میں بھی صہیونی دہشت گردوں نے ایک مسجد اور قبرستان پر حملہ کر کے اسے تاراج کر دیا۔ اطلاعات ہیں کہ امام علی نامی ایک مسجد پر صہیونیوں نے دھاوا بولا، اس میں توڑ پھوڑ کی اور اس کے لاؤڈ اسپیکروں کو اکھاڑ دیا۔ بعض دکانوں اور تجارتی مراکز پر بھی صہیونی دہشت گردوں نے دھاوا بولا اور ان کے CCTV کیمرے اکھاڑ لیے۔ حماس نے تنظیم کے رکن موسیٰ ابو مرزوق سے منسوب بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا اور حماس اسلحہ رکھنے کو استقامتی محاذ کا قانونی حق سمجھتی ہے اور اس سے ہرگز دستبردار نہیں ہو سکتی۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا ہے کہ تنظیم کے رکن اور رہنما موسیٰ ابو مرزوق سے منسوب کر کے جو بیان میڈیا میں نشر کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ جب تک سرزمین فلسطین پر غاصبانہ قبضہ باقی رہتا ہے اس وقت تک اسلحہ رکھنے کے معاملے پر ہم کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کر سکتے۔ واضح ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے موسیٰ ابو مرزوق کے حوالے سے بے بنیاد دعویٰ کیا ہے کہ حماس اپنے اسلحے کے بارے میں مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ سبھی مقبوضہ سرزمینوں کی مکمل آزادی تک استقامت اپنی تمام قانونی شکلوں میں جاری رہے گی۔ ادھر یورپی یونین کی شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین غرب اردن کے حالات پر اپنی تشویش چھپا نہیں سکتی اور فلسطین اور غزہ کے پناہ گزینوں کو ان کے گھروں کو واپس لوٹنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے۔ حالیہ دنوں میں سیونی حکومت نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر وسیع پیمانے پر حملوں کا آغاز کیا جس کی وجہ سے دسیوں ہزار لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی عدالت نے وزیر اعلی خیبر پختونخوا کے خلاف آڈیو لیک کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں وزیر اعلی خیبر پختونخوا کے خلاف آڈیو لیکس کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج عبد الغفور کاکڑ نے کی۔ عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران علی امین گنڈا پور پیش نہ ہوئے۔ عدالت کے روبرو شریک ملزم اسد فاروق پیش ہوئے اور حاضری لگائی۔ اس موقع پر عدالت نے وزیر اعلی خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے۔ یاد رہے علی امین گنڈا پور وزیر اعلی خیبر پختونخوا کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ گوڑا میں مقدمہ درج ہے۔ ادھر 9 مئی 2023 کو مبینہ طور پر تشدد کے لیے اکسانے کے معاملے پر نگران حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی کابینہ کمیٹی کی رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی اور ڈپٹی چیئرمین شاہ محمود قریشی کے نام شامل نہیں ہیں۔ موجودہ وفاقی کابینہ کے روبرو پیش کی جانے والی اس رپورٹ میں فوجی تنصیبات پر حملوں میں پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں کے مبینہ کردار کی تفصیلات درج ہیں۔ اگرچہ اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے ملوث ہونے کی بات کی گئی ہے اور ان پر سرگرم انداز سے 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی کا الزام عائد کیا گیا ہے، لیکن پرویز الہی اور شاہ محمود کے نام شامل نہیں ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے ایک بار پھر ریاست کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق عمر عبداللہ نے ایک مقامی ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو میں جموں کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنانے کو ریاست کے عوام کے ساتھ غداری قرار دیا۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلی نے کہا کہ ریاست کے لوگ اب بھی مکمل ریاست کا درجہ حاصل کرنے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2019 میں کہا گیا کہ یہ ایک عبوری مرحلہ ہے، مگر اب 5 سال گزر چکے ہیں۔ عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنی حکومت خود منتخب کریں تو حکومت کو منتخب کرنے کے بعد اسے اپنے حقوق ملنے چاہیے، ورنہ اسمبلی اور منتخب حکومت نہ رکھیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں مرکزی حکومت کے تعاون سے اس نظام میں اپنا کام کروانے میں مشکلات کا سامنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ریاست نہیں ہے۔ خیال رہے سال 2019 میں آرٹیکل 370 کو ختم کرنے پر مبنی مرکزی حکومت کے فیصلے کے بعد کشمیری عوام اور سیاسی جماعتوں میں سخت اشتعال پیدا ہو گیا تھا۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع جونپور میں باحجاب طالبات کو امتحان دینے سے روکنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اتر پردیش کے جونپور ضلع میں باحجاب طالبات کو اس وقت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جب انہیں مبینہ طور پر امتحان کے لیے اسکول میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حجاب پہن کر ہائی اسکول کا امتحان دینے گئی 4 مسلم طالبات کو امتحانی مراکز میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ یہ واقعہ انٹر کالج کھدوالی میں واقع امتحانی مرکز میں پیش آیا ہے، جو کہ ماڈرن کانوینٹ اسکول سمیت کئی دیگر کالجوں کے طلباء و طالبات کا امتحانی مرکز ہے۔ 4 مسلم طالبات کا الزام ہے کہ پیر کے روز وہ ہندی کا امتحان دینے حجاب پہن کر پہنچی تھیں، جہاں چیکنگ پوائنٹ پر انہیں حجاب کی وجہ سے اندر جانے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ طالبات واپس لوٹی تو انہیں دیکھ کر باقی 6 دیگر طالبات نے بھی امتحان چھوڑ دیا۔ حالانکہ اس طرح کے کسی بھی معاملے سے کالج انتظامیہ نے انکار کر دیا
اور دعویٰ کیا کہ یہ الزامات جھوٹے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بنگلہ دیش میں انتخابات کی تیاریوں کے درمیان سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کے خلاف تحریک طلبہ کے رہنما ناہید اسلام نے اپنی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کے خلاف تحریک میں طلبہ کی قیادت کرنے والے ناہید اسلام اب اپنی پارٹی بنانے کی تیاری میں ہیں، اور رائٹر کے مطابق پارٹی کی تشکیل کے اپنے منصوبے کو وہ آخری شکل دے چکے ہیں۔ ناہید اسلام بنگلہ دیش کی موجودہ حکومت میں مشیر کا کردار ادا کر رہے ہیں، تاہم پارٹی کے اعلان سے پہلے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے سن 2025 کے آخر تک انتخابات ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام انداز جہاں۔ اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ اتر آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سرداران محاذ استقامت کی تشییع، جنازہ و تدفین اور عالمی انعکاس و رد عمل۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ چشم فلک اور دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ ایک مجاہد کبیر، ایک عالم بافضیلت، ایک مرد میدان شجاعت یعنی حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ اور ان کے قوت بازو، اور حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین سید ہاشم صفی الدین کی تشییع جنازہ میں کس طرح سے پوری دنیا سے لوگ بیروت پہنچے، اور کس انداز میں اور کس دلی جذبے سے خراج عقیدت اور تحسین انہوں نے پیش کیا۔ لبنان کے عوام نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ استقامتی محاذ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور استقامتی محاذ ہی ان کی سرزمین اور ان کے وطن کی سیکورٹی کی ضامن ہے۔ سید حسن نصر اللہ شہید اور اسی طرح شہید سید ہاشم صفی الدین کی تشییع جنازہ میں جس طریقے سے لبنان کے عوام نے بھرپور وسیع پیمانے پر اور تاریخی شرکت کی، اس سے دوست و دوست دشمن بھی انگشت بدندہ رہ گئے، اور اس پرشکو اجتماع نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ نہ صرف نئی تاریخ بلکہ ایک نئی تہذیب اور نئے تمدن کی بھی بنیاد ڈال دی۔ آج سید صفی الدین کی تشییع جنازہ کے ساتھ ساتھ ان کی تدفین بھی ہو رہی ہے ان کے آبائی وطن دیر قانون نہر میں، جو لبنان کے شہر سور کے قریب واقع ہے، جبکہ حزب اللہ کے سربراہ شہید حسن نصر اللہ کی تدفین بیروت میں عمل میں آئی۔ آج ہم ان دونوں شہدائے والا مقام کی تشییع جنازہ اور تدفین میں پرشکو اجتماعات اور اسی طرح اس کے عالمی انعکاس اور عالمی رد عمل پر نظر ڈالیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
23 فروری کو عصر حاضر میں دنیا کی آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو تاریخ کے سنہری حروف میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ جی ہاں، سید مقاومت حزب اللہ کے سپاہ سالار شہید سید حسن نصر اللہ کی تاریخی تشییع جنازہ کا واقعہ ہے۔ اتوار کو بیروت کے کمیل شمون اسٹیڈیم اور اس کے اطراف میں لاکھوں کی تعداد میں موجود عقیدت مندوں نے اشکبار آنکھوں سے اپنے محبوب قائد اور ہر دل عزیز رہنما سید مقاومت شہید حسن نصر اللہ کو الوداع کہا اور ان کے ساتھ تجدید عہد کیا۔ اتوار کی صبح سویرے سے ہی لبنان کے مختلف علاقوں سے آنے والے لبنانی عوام، دنیا کے 80 سے زائد ملکوں سے ان کے عقیدت مندوں اور اعلیٰ سطحی سرکاری وفود نے شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور غم و اندوہ کے ساتھ ان دو عظیم شہداء کو الوداع کہا۔ شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین سے قلبی لگاؤ رکھنے والوں اور محبت کرنے والوں نے جوغ در جوغ خود کو بیروت پہنچایا تاکہ ان کے ساتھ وفاداری کا اعلان کر سکیں اور ایک ایسی تاریخ کا حصہ بنے جو لبنان کی تاریخ میں سنہرے حرفوں میں لکھی جائے گی۔ بیروت اور لبنان کے ساتھ ہی دنیا کے مختلف شہروں کی فضا انا علی العہد اور لبیک یا نصر اللہ کے نعروں سے گونجتی رہی۔ شدید سردی اور برف باری ان محبت کرنے والوں کو مزاحمت کے شہیدوں کے ساتھ تجدید عہد کرنے سے نہیں روک سکی۔ اس درمیان غاصب اور جلاد حسین حکمت کے جنگی طیاروں نے تشیع جنازہ میں شریک لاکھوں سوگواروں میں اپنے زوم میں خوف و وحشت پھیلانے کے لیے انتہائی نچلی سطح پر پروازیں انجام دیں، لیکن سوگواروں اور عقیدت مندوں نے لبیک یا نصر اللہ کے نعروں سے بھرپور جواب دیا۔ سوگواروں کا ایک سیلاب بیروت کے جنوبی علاقے زاہیہ میں تھا، جو آخری الوداع کے لیے داخل ہوا اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ ایک دوسرے کو تعزیت پیش کر رہا تھا۔ مقامی ذرائع کہنا ہے کہ حزب اللہ کے سابق سربراہ سید حسن نصر اللہ اور حزب اللہ کے ایگزیکٹو کونسل کے سابق سربراہ شہید سید ہاشم صفی الدین کی تدفین کی جگہ پہلے ہی لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ پروگرام میں شریک سوگواروں نے حزب اللہ کے جھنڈے اور مزاحمت کے شہید کمانڈروں کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ شہید قدس سید حسن نصر اللہ کی تدفین سخت حفاظتی انتظامات کے تحت انجام پائی، جہاں لبنانی فوج تعینات تھی اور دنیا کے بہت سے ملکوں کے لوگ شریک ہوئے۔ شہداء مقاومت کی تشیع جنازہ میں دنیا کے 80 ملکوں کے مختلف مذہب و مسلک، رنگ و نسل، عرب و عجم، افریقی اور یورپی، ایشیائی اور لاطینی امریکہ کے الگ الگ ملکوں کے عقیدت مندوں نے شرکت کی اور عصر حاضر میں دنیا کے حریت پسندوں کے سردار کو اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ بیروت کے اس تاریخی اجتماع کو، جسے مغربی اور صہیونی میڈیا نے پوری طرح سینسر کرنے کی کوشش کی، علاقے کی صورتحال اور طاقت کے توازن کو تبدیل کرنے کا ایک انتہائی اہم سنگ میل قرار دیا، اور دشمن میڈیا کے ان پروپیگنڈوں کے باوجود کہ حزب اللہ کا ڈھانچہ کمزور ہو گیا ہے، حزب اللہ نے اپنی طاقت اور قوت اور اپنی موجودگی کا پہلے سے بھی زیادہ مقتدر انداز میں مظاہرہ کیا۔ بازار ایک لبنان میں حزب اللہ کے شہید سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ 27 ستمبر 2024 کو بیروت کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی فضائی حملے کے دوران شہید ہو گئے تھے۔
موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے معزز مہمانوں کو دعوت دی۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر سید عباس نقوی صاحب، اسی طرح اسکائپ پہ ہمارے ساتھ رابطے میں ایران کے سینئر طرز نگار اور اسٹریٹجک امور کے ماہر ڈاکٹر فرید پور صاحب، اور ہندوستان لکھنؤ سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہندوستان کے سینئر طرز نگار اور معروف دانشور ڈاکٹر عادل فراز صاحب۔ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر فرید پور صاحب سے۔ ڈاکٹر فرید پور صاحب، السلام علیکم۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس پرشکو
بسم اللہ الرحمن الرحیم مخاطبین
میں آپ کی خدمت میں اور آپ کی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
میرا سوال فرید پور صاحب کے جو تاریخی اجتماع ہوا پرشکو اور جس کی عصر حاضر میں مثال کم ہی ملتی ہے، یعنی تشیع جنازہ میں سرداران محاذ استقامت شہید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین، اس کی وجہ اور اس عظمت کی دلیل کیا ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے، آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے اور اس کو ہم مختلف لحاظ سے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں اس بات کا، اور اس میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ ان دونوں شخصیات کی جو انفرادی خصوصیات ہیں وہ اہم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا اثر ڈالا ہے معاشرے پر، اور تیسری بات ان کی یہ تھی اور خدا کے رضا کے لیے انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ اس بات کی دلیل بنے کہ اتنے باشکو انداز میں یہ کام انجام پائے۔ جی، عوام کی خدمت کرنا اور عوام کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دینا، حق کی راہ میں قدم آگے بڑھانا، اور اس کے نتیجہ یہی ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عظیم شہیدوں کا جو سفر تھا وہ صحیح راستے پر تھا، صراط مستقیم پر تھا ان کا راستہ، اور رضا الہی کے لیے تھا اور عوام کی خدمت کے لیے تھا۔ انہوں نے عوام کی خدمت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ایثار و قربانی کا ثبوت پیش کیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ ان حضرات نے اپنے مینجمنٹ میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا کیں معاشرے کے اندر. یہ بات اس کا ثبوت ہے کہ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ لبنان کے عوام کے دلوں میں گھر کر چکے تھے, اور یہ جو اجتماع ہوا ان کی تشیح کا عظیم الشان اجتماع, نہ صرف یہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, دنیا عرب میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کی کوئی مثال ہمیں دکھائی نہیں دیتی, بلکہ بے نظیر ہے یہ اجتماع. اب اگر 50% لوگ کسی ملک کے ایک عظیم شخصیت کی تشییع جنازے میں شرکت کریں تو یہ, اور ایک ایسے حالات میں شرکت کریں کہ جب شدید ابلاغیاتی جنگ اور پروپیگنڈے اور سیاسی مداخلت کا ان کو سامنا ہو کہ یہ عظیم الشان اجتماع برقرار نہ ہو.
بہت شکریہ فرید پور صاحب, میں پھر آ جاؤں گا, کافی دیر سے منتظر ہیں. لکھنؤ ہندوستان میں سینئر تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر عادل فراز صاحب, السلام علیکم جناب.
السلام ورحمۃ اللہ.
ڈاکٹر عادل فراز صاحب, دنیا نے بھی دیکھا, چشم فلک نے بھی دیکھا, اور دشمن اور دوست میڈیا نے بھی دیکھا, سب نے دیکھا, اگرچہ کافی سنسر کرنے کی کوشش کی گئی کہ کس تاریخی اور پرشکو انداز میں تشییع جنازہ اور تدفین کی رسومات انجام پائیں. ظاہر ہے کہ کسی ملک کی آدھی آبادی اس طرح کی کسی ایک پروگرام میں, کسی ایک رسم میں, تشییع جنازے میں شریک ہو جائے, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ 80 ملکوں کے لوگ جو کہ مختلف رنگ و نسل, زبان, قومیت اور مکتب اور مسلک کے تھے, ان کا وہاں پہنچنا, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ شہدائے والا مقام اور سرداران محض استقامت کہ ان افکار اور نظریات کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا جو انہوں نے دنیا کے پوری حریت پسند اقوام کو ایک جذبہ اور ایک حوصلہ عطا کیا تھا؟
جی بالکل بالکل. دیکھیے, ان کی مقبولیت اگر لبنان تک محدود ہوتی تو جو جمع غفیر ہم نے دنیا سے دیکھا کہ وہاں پہنچا ہے, تو وہ ان کی مقبولیت, ان کی محبوبیت کے بغیر نہیں تھا. اور دوسرے یہ کہ یہ اس مقاومت کی کامیابی کی بڑی دلیل ہے جو مجمع وہاں پہ ہم نے دیکھا. میں شہید کی شخصیت جب اس کا آغاز ہوا اور پھر ارتقا ہوا, بالکل وہ لبنان تک محدود تھے, لیکن ادھر جو ان کی تحریک, ان کے جو افکار و نظریات تھے, وہ لبنان تک محدود نہیں تھے. لہذا میں ان کی مقبولیت, ان کی محبوبیت اور شہادت کے بعد جو اثرات ظاہر ہو رہے ہیں, جو برکتیں ظہور میں آ رہی ہیں اور انشاءاللہ آئیں گی, وہ لبنان تک محدود نہیں رہیں گی. میں نے یہ دیکھا, خود ہمارے ہندوستان سے وہ لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے جن کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے, اگر ان کی مقبولیت, ان کی محبوبیت, ان کی قربانیاں, ان کے نظریات شیعہ مسلک تک ہوتے یا صرف مسلمانوں تک ہوتے, تو ان کے جنازے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ عیسائی شامل ہیں, ان کے جنازے میں ہندوستان سے بہرا قوم کی نمائندگی ہو رہی ہے, دیگر جو مسالک اور اقوام و ملل ہیں وہ ان کے جنازے میں شامل ہیں. تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ استعمار یہی شکست کھا گیا ہے کہ جس حسن نصر اللہ کو اور جس ہاشم صفی الدین کو قتل کر کے بزدلانہ طریقے سے, آپ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے حزب اللہ کو ختم کر دیا ہے, آپ اس جمع غفیر کو دنیا سے پہنچنے سے نہیں روک پائے, ہزارہا پروپیگنڈوں کے باوجود, ہزارہا سازشوں کے باوجود, ذرائع ابلاغ پر قبضے کے باوجود آپ فلائٹوں کو روک رہے ہیں, آپ لوگوں کو پہنچنے نہیں دینا چاہ رہے ہیں. حتیٰ یہ کہ جو غزہ کی حمایت کا اعلان کر رہے تھے, جو اس مقاومت کی ظاہراً حمایت کا اعلان کر رہے تھے, وہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ لبنان لوگ پہنچیں اور اس تشییع جنازہ میں شریک ہوں. لیکن دیکھیے, آپ کے جب انسان خالص عوام کے لیے, خالص انسانیت کے لیے اور اس سے اوپر خدا کی رضایت کے لیے کام کرتا ہے, تو اس کی مقبولیت سرحدوں کو توڑ دیتی ہے, اور وہ منظر ہمارے سامنے تھا جو ہم لوگوں نے کل دیکھا ہے.
بہت شکریہ, میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں, آپ رابطے میں رہیے گا. اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر جناب سید عباس نقوی صاحب, السلام علیکم جناب.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
بہت سے مبصرین کل سے جو مختلف تجزیات اور تبصرے کر رہے ہیں وہ یہ کہ اتنی باعظمت اور پرشکو تشییع جنازہ کی جو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان بزرگواروں نے پوری شجاعت کے ساتھ اور پوری تدابیر کے ساتھ نہ صرف حزب اللہ کو پروان چڑھایا, بلکہ استقامتی محاذ کو ایک مکتب میں تبدیل کیا جو صرف نہ لبنان تک محدود نہیں رہا بلکہ پورے خطے اور اس کی جو فکر تھی پوری دنیا تک پھیل گئی. ایک بڑی وجہ اس تاریخی تشییع جنازے کی یہ بھی تھی. آپ کیا کہیں گے؟
جی بالکل, میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ چونکہ شہید سید حسن نصراللہ ہوں یا ہاشم صفی الدین ہوں، ان سب کا تعلق جو ہے فکری طور پر وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے، ان کی تعلیمات سے جا کر ملتا ہے. اگر غور سے دیکھیں تو جب سے یہ حزب اللہ وجود میں آئی اور پھر اس کے بعد حسن نصراللہ 30 سال سے زیادہ انہوں نے اس کی قیادت کی، تو ان کا سارا تعلق جو ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے ہم کو نظر آتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ یہاں پر پڑھتے رہے ہیں حسن نصراللہ.
شیخ نعیم قاسم نے بھی اپنی خطاب میں یہ کہا کہ ہم فرزندان امام خمینی ہیں.
جی، تو ان کی فکری ساخت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ انقلاب سے بہت زیادہ متاثر ہے، یعنی وہی ہے کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر جو خلوص اور جو اخلاص پایا جاتا تھا اس کا سرچشمہ بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں. اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ اہل عثمہ سید علی خامنائی کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کے احکامات ہیں، ان کے مطابق انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ انجام دیا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ان کی شخصیت کا جو بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا تھا، اور دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں اور اس کے اختیار میں ہیں. ایرانیوں کا نیا سال بھی شروع ہونے والا ہے، آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے بعد یہاں پر جو نیا سال شروع ہوگا تو اس میں جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ یا مقلب القلوب، جو دلوں کو پھیرنے والا ہے. تو جو شخص بھی، یہ حقیقت ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے تو اس کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے. تو یہی ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے بعد رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے جتنے بھی اقدامات انجام دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو بھی اگر دیکھیں تو جتنی محبت دنیا بھر کے لوگ، نہ صرف ایرانی بلکہ ایرانیوں سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے لوگ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے تھے، اور یہی محبت جو ہے یہ رہبر انقلاب اسلامی کے تعلق سے بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور یہی محبت جو ہے وہ حسن نصراللہ ہوں یا ہاشم صفی الدین ہوں ان کے تعلق سے بھی نظر آتی ہے. اور پھر جنازہ اگر دیکھیں آپ رہبر انقلاب اسلامی کا جنازہ، تو اس میں کتنے، یعنی تاریخ میں ایک بے مثال جنازہ تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کے بعد ہم نے دیکھا یہاں پر قاسم سلیمانی کا جو تشییع جنازہ کی گئی اس کی بھی مثال نہیں ملتی، اور تیسرا جنازہ ہم نے دیکھا سید حسن نصراللہ کا اور دوسرے جو ان کے ساتھی تھے. تو یہ سب جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو انہوں نے کام کیا تھا اس کی وجہ سے تھا.
یقیناً خود قرآن میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی محبتیں اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے، خواہ کسی بھی مطلب مکتب اور مسلک کے ہوں. ڈاکٹر عادل فراز صاحب، ظاہر ہے کہ مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ وہ کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اپنی موجودگی کے ذریعے اور اپنے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ذریعے، اور جس پرشکو انداز میں تشییع جنازہ اس نے اپنے لیڈروں کی ہے شاید اتنی کامیابی میدان جنگ میں بھی حاصل نہ کر سکتی، اور اس موجودگی سے بغیر اصل ہے کہ اس نے علاقے میں طاقت کا توازن تبدیل کر دیا ہے.
دیکھیے جب یہ اجتماع ہوا ہے اور تشییع جنازہ ہوئی ہے تو ظاہر ہے پہلے سے تمام خطرات موجود تھے، اور ان تمام خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے یا یہ کہوں کہ ان تمام خطرات پر قابو پاتے ہوئے حزب اللہ نے تشییع جنازہ کا یہ پروگرام منعقد کیا اور لوگ وہاں پر پوری دنیا سے پہنچے. اگر ان کے دلوں میں یہ خوف ہوتا کہ اسرائیل کچھ بھی کر سکتا ہے یا ہم اسرائیل سے ڈرے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت جب سید حسن نصراللہ کی شہادت واقع ہوئی تھی اور سید ہاشم صفی الدین کی، تو اسی وقت تدفین یعنی حتمی طور پر عمل میں آ چکی ہوتی اور یہ کہہ دیا جاتا کہ بھائی ان کو دفن کر دیا گیا ہے اور ایک اجتماعی پروگرام ہم بعد میں کریں گے جب حالات نارمل ہو جائیں گے. لیکن دیکھیے کبھی جو یہ اتنے دنوں کے بعد تشییع جنازہ ہوئی ہے اس کا ایک مقصد شہدا کی تعظیم، جو ہمارے یہاں شریعت میں بھی ہے، ایک شہدا کی تعظیم، دشمن کو انتباہ دینا، مقاومت کی زندگی، اس کی مضبوطی اور اپنی کامیابی کا اعلان کرنا، اور سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں اس اجتماع کا جو پیغام گیا ہے وہ یہ کہ لبنان کی عوام ہمارے ساتھ ہے. جو یہ کہا جا رہا تھا جنگ بندی کے فوراً بعد جب لبنان کے عوام اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے کہ حزب اللہ سے شدید اختلاف ہے، اور یہ پروپیگنڈا کیا گیا اور جو بکا ہوا میڈیا اور سورسز تھے ان کے ذریعے یہ خبریں عام کی گئیں کہ لوگ ناراض اس بات پر ہیں کہ ان کو تاوان نہیں دیا جا رہا ہے، جو ان کے مکانات تباہ ہوئے ہیں، جو ان کے دفاتر تباہ ہو گئے ہیں، جو ان کے بزنس خراب ہو گئے ہیں، جو ان کا اقتصاد تباہ ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے. تو لہٰذا ایک بالکل کشمکش کا دور ہے اور لوگ حزب اللہ سے ناراض ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ مقاومت ختم ہو جائے اور اب اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا ہو یا آگے کوئی ٹکراؤ نہ ہو. یہ ان تمام اندیشوں اور امکانات پر جو دشمن کے ذریعے پھیلائے جا رہے تھے ایک بریک لگایا گیا ہے اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جس طرح مقاومت سید کی زندگی میں مضبوط تھی اور آگے بڑھ رہی تھی اب بھی وہی صورتحال ہے. اور جس طرح جنرل نعیم قاسم صاحب نے سید کی شہادت کے بعد اس مقاومت کو آگے بڑھایا ہے اور دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ جس مقاومت کو یہ پروپیگنڈوں کے ذریعے کہہ رہے ہیں کمزور ہو گئی تھی اور اب حزب اللہ میں وہ دم نہیں رہا، اسی کمزور حزب اللہ کی ان کی نگاہ میں ان کے ڈرونز اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر تک پہنچ رہے تھے. تو یہ ان کی بڑی کامیابی ہے، انہوں نے دشمن کے گھر میں جا کے حملہ کیا ہے. پہلی بار دنیا نے دیکھا کہ جو اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہماری طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے اور ہماری طاقت کا یہ عالم ہے، ہمارے دفاعی نظام کا یہ اندازہ ہے، تو دونوں نے مل کے حماس نے اور حزب اللہ نے اس دفاعی نظام کی پول کھول دی، اس کو ناکام بنایا اور اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر تک پہنچ کر یہ بتایا کہ سید کی شہادت کے بعد ان کی جگہ کو یقیناً پر نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کی عظمت اپنی جگہ ہے لیکن مقاومت کمزور نہیں ہوئی ہے، قیادت ہماری ختم نہیں ہوئی ہے، قیادت بھی باقی ہے، مقاومت بھی باقی ہے.
بہت شکریہ، میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت. ہماری گفتگو جاری ہے مہمانوں سے، یہاں پر ہمارے ساتھیوں نے ایک اور رپورٹ تیار کی، اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
شہداء والا مقام شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید صفی الدین کی نماز جنازہ سے قبل لاکھوں کے اجتماع سے حزب اللہ کے موجودہ سربراہ شیخ نعیم قاسم نے خطاب کرتے ہوئے، جسے پوری دنیا نے ٹیلی ویژن کے چینلوں اور مختلف ذرائع سے دیکھا، کہا کہ انا علی العہد، ہم اپنے عہد پر باقی ہیں اور شہید حسن نصر اللہ کی راہ و مشن کو جاری رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ اے سید بزرگوار، اے شہید حسن نصر اللہ، ہم آپ کے راستے پر گامزن رہیں گے، چاہے ہم قتل کر دیے جائیں، خواہ ہمارے گھروں کو مسمار کر دیا جائے. حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ آج ہم اپنے تاریخی عرب، اسلامی اور ملی رہبر کو الوداع کہنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جس نے اپنا وعدہ وفا کیا اور ہمیں سربلندی عطا کی. انہوں نے کہا کہ شہید سید حسن نصر اللہ ایک مخلص، شجاع، صاحب بصیرت اور حکیم و دانا رہبر تھے اور انہوں نے امت اسلامیہ کو استقامت کا تحفہ دیا. شیخ نعیم قاسم نے حزب اللہ کو ناقابل شکست قرار دیا اور کہا کہ 75,000 اسرائیلی فوجی حزب اللہ کے سامنے پیش قدمی نہ کر سکے اور ہم اپنی استقامت جاری رکھیں گے. انہوں نے امریکہ کو للکارتے ہوئے کہا کہ سرکش امریکہ کو ہم خبردار کرتے ہیں کہ لبنان میں اس کی حرکتوں اور سازشوں کو نہ تو تحمل کریں گے اور نہ ہی امریکہ کو اپنے ملک پر تسلط کی اجازت دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم فرزندان امام خمینی ہیں، ہم فرزندان امام خامنئی ہیں، ہم فرزندان شہید نصر اللہ ہیں اور ہم فرزندان شہید قاسم سلیمانی ہیں. استقامت کے راستے سے ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا. سید مقاومت کی تشییع جنازہ کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ عظیم مجاہد اور علاقے میں استقامتی محاذ کے متحرک زعیم و پیشوا حضرت سید حسن نصر اللہ علی اللہ مقامہ اس وقت عزت و وقار کے عروج پر ہیں. ان کا پاکیزہ جسم جہاد فی سبیل اللہ کی سرزمین میں سپرد خاک کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی روح اور ان کا راستہ پہلے سے کہیں زیادہ اثر افراز ہو کر جلوہ نما ہوگا اور اس راستے پر چلنے والوں کی رہنمائی کرتا رہے گا. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ دشمن جان لے کہ غاصبانہ کاروائیوں، ظلم اور سامراج کے سامنے استقامت ختم ہونے والی نہیں اور یہ سلسلہ خدا کے حکم سے منزل مقصود تک پہنچ کر رہے گا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ جناب سید ہاشم صفی الدین کا نیک نام اور نورانی چہرہ بھی علاقے کی تاریخ میں ایک چمکتے ستارے کی طرح روشنی بکھیرتا رہے گا، جو لبنان میں استقامت کے رہنما کے قریبی ساتھی اور ان کا اٹوٹ حصہ تھے. خدا اور اس کے سہل بندوں کا سلام ہو ان دو سرفراز اور دیگر ایثار و شجاعت کے جذبے سے مالا مال مجاہدوں پر، اور میرا خصوصی سلام ہو تم پر اے میرے عزیز فرزندو، لبنان کے دلیر نوجوانوں. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ شہداء والا مقام کی تشییع جنازہ اور تدفین میں شرکت کے لیے ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر قالیباف کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد بیروت گیا تھا، جبکہ رہبر انقلاب اسلامی کی نمائندگی میں علماء کا ایک وفد آیت اللہ اختری کی قیادت میں تشییع جنازہ میں شریک ہوا. ایران کے سرکاری وفد کی لبنان کے صدر جوزف اون سے بھی ملاقات ہوئی، جس میں ایران اور لبنان کے دیرینہ تعلقات کو مستحکم بنانے پر زور دیا گیا۔
جہاں ایک بار پھر اپنے خوش آمدید کہتے ہیں سید عباس صاحب، جب ہم دشمن میڈیا کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ کل وہ بھی اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکے کہ حزب اللہ بڑی مقبول سیاسی جماعت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ فرانس کا ٹیلی ویژن چینل 24 اور اسی طرح امریکہ کا جو معروف چینل ہے CNN، وہ یہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت تشییع جنازہ میں ہے اور وسیع شرکت ہے، اس بات کی یہ ان میڈیا کا کہنا ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حزب اللہ لبنان میں ایک محبوب اور مقبول سیاسی جماعت ہے۔
جی
اور یہی میڈیا حزب اللہ کو صرف ایک فوجی تنظیم کے عنوان سے پیش کرتے نہیں تھکتا، لیکن کل کہہ رہا ہے کہ انتہائی مقبول اور محبوب سیاسی جماعت ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہیں سے پاسا پلٹ گیا؟
جی بالکل، شہید سید حسن نصر اللہ کی جو شخصیت تھی اور جو ان کے خطابات تھے، انہوں نے لبنان کے تو ہر شہری کے دل میں گھر کر لیا تھا، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں تھا کہ وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہوں یا اہل سنت مسلک سے ان کا تعلق ہو، یا حتیٰ عیسائی جو تھے وہ بھی شہید سید حسن نصر اللہ کی تقاریر سننے کے بعد ان سے بہت زیادہ عقیدت ان کے دلوں میں پیدا ہو چکی تھی، اور ان کے جنازے میں بھی صرف شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد شامل نہیں تھے بلکہ ہر فرقے اور ہر دین کے لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور نہ صرف لبنان کے عوام تک یہ بات محدود تھی بلکہ خبروں میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حتیٰ جنوبی امریکہ تک کے جو ممالک ہیں وہاں سے لوگوں نے شرکت کی، ان کے جنازے میں تشییع جنازہ میں شریک ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہید سید حسن نصر اللہ کی جو مقبولیت ہے وہ لبنان کی سرحدوں سے بھی عبور کر چکی ہے، بہت سارے ممالک کے لوگ ان کی اس میں شریک ہوئے تھے۔ اور جہاں تک سیاسی جماعت ہونے کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ شہید سید حسن نصر اللہ کی زندگی میں جو گزشتہ جو انتخابات ہوئے تو اس میں پارلیمنٹ کی بہت ساری نشستیں جو تھیں وہ حزب اللہ کی تھیں، اور ان کی جو فوجی طاقت جو ہے وہ پہلے بھی تھی لیکن شہید سید حسن نصر اللہ نے اس کو بہت زیادہ تقویت پہنچائی۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ 1973 کے بعد اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی عرب ممالک کے ساتھ 1973 میں، تو اس کے بعد پھر کسی بھی عرب ملک میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی کاروائی کرے۔ اس کے بعد پھر جو کاروائیاں ہوئیں ان میں لبنان کی طرف سے حزب اللہ کی طرف سے اس کا جو ہے وہ اسرائیل کا جواب دیا گیا، اور خاص طور پر سن 2000 میں جو اسرائیل نے قبضہ کر رکھا تھا جنوبی لبنان پر، وہ سید حسن نصر اللہ کی قیادت میں جو جنگ ہوئی تھی اسی کے نتیجے میں جنوبی لبنان کا قبضہ ختم ہوا تھا۔ تو سید حسن نصر اللہ کی شخصیت جو تھی اس نے استقامت کی مضبوطی میں بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن اس سے زیادہ کردار جو ہے ان کی تشییع جنازہ اور ان کی شہادت، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کردار جو ہے وہ اور بھی زیادہ ہوگا۔ اب دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ جو پہلے سید حسن نصر اللہ کے اقدامات کو، ان کے کارناموں کو اس طرح نہیں جانتے تھے، واقف نہیں تھے، ان کی شہادت کے بعد استقامت کا جو منشور ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان تک بھی پہنچے گا، اور استقامت جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آئے گی۔
جی ڈاکٹر عادل فراز صاحب، ظاہر ہے کہ دشمن میڈیا جب یہ کہتا ہے کہ حزب اللہ لبنان کی ایک محبوب اور مقبول سیاسی جماعت ہے، تو اب یہی دشمن میڈیا دوسرے منفی الفاظ سے حزب اللہ کو یاد کرتا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تضاد ان کے خود ہی کھل کے سامنے آ گیا؟ CNN نے اور فرانس کے 24 اور دیگر جو مغربی میڈیا تھے انہوں نے کہا کہ محبوب سیاسی جماعت ہے، وہ ثابت ہو گیا، اتنی بڑی شرکت لوگوں کی تشییع جنازہ میں اس نے ثابت کر دیا کہ یہ انتہائی محبوب اور مقبول سیاسی جماعت ہے۔ تو کسی سیاسی جماعت کو کسی دوسرے لفظ سے، یہ میں وہ لفظ یہاں پہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، یاد کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے ابھی جو میں نے پہلے اس سے پہلے اشارہ کیا کہ لبنان کے عوام اور حزب اللہ کے درمیان اختلاف کا پروپیگنڈا اسی لیے کیا گیا تھا اور کل وہ ناکام ہو گیا۔ جو تشییع جنازہ رکھی گئی ہے اس کا ایک مقصد یہی تھا کہ دشمنوں کو یہ پیغام دیا جائے، دنیا کو یہ پیغام دیا جائے، خود اسرائیل کو یہ پیغام دیا جائے کہ حزب اللہ کا اثر کیا ہے، حزب اللہ کی محبوبیت کیا ہے، خود سید کی محبوبیت اور مقبولیت کیا ہے. وہ کل واضح ہو گئی, خود بی بی سی نے اور جن چینلز کا آپ نے نام لیا ہے وہ وہیں سے رپورٹنگ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں, بی بی سی کے جو نامہ نگار وہاں پہ موجود تھیں انہوں نے کہا کہ اس قدر سردی کے باوجود, برف باری کے باوجود اتنا بڑا اجتماع, دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ, اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی مقبولیت تھی. تو جب سید کی مقبولیت بحیثیت ایک کمانڈر کے ہی نہیں تھی, سید کی مقبولیت بحیثیت ایک سیاست مدار کی بھی تھی, سید کی مقبولیت بحیثیت ایک مدبر کے تھی, ایک مفکر کے تھی. تو اور حزب اللہ کو لبنان میں اس قدر سیاسی لحاظ سے طاقتور کر دینا کہ اس کے افراد پارلیمنٹ میں موجود ہیں, اس کا ایک اقتصادی نظام ہے, اس کا ایک معاشرتی ڈھانچہ موجود ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں سے جڑتا ہے, لوگوں تک پہنچتا ہے, جو ایک فوجی تنظیم ہوتی ہے, صرف فوجی تنظیم, وہ عوام سے اس طرح نہیں جڑ پاتی ہے جس طرح وہ تنظیمیں جڑتی ہیں جو زمین پر کام کرتی ہیں, جو سماج میں پہنچتی ہیں, جو لوگوں تک پہنچتی ہیں, ان کی مشکلات کا حل کرتی ہیں, ان کے جذبات و احساسات کو سمجھتی ہیں. وہ سید نے وہ کام کیا, حزب اللہ نے وہ کام کیا اور اب بھی کر رہا ہے. تو یہ دشمن اعتراف کر رہا ہے اور ابھی رفتہ رفتہ جیسے جیسے یہ صورتحال مزید گہری ہوگی اور حالات معمول پر آئیں گے, یا پنجہ آزمائی بڑھتی رہے گی, سیاسی رسہ کشی اور جو سرحدوں کے تنازعات ہیں, جو انسانیت کے مفاد کی اور انسانیت کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں, جب وہ چیزیں سامنے آتی رہیں گی تو دنیا دیکھے گی کہ حزب اللہ کیا ہے. یہ پروپیگنڈا حماس کے لیے بھی کیا گیا تھا کہ حماس جو ہے اس کو دہشت گرد کہا گیا, یہی حزب اللہ.
عادل فراز صاحب, بہت سے تجزیہ نگاروں نے یہ لکھنا شروع کر دیا ہے کہ اس پرشکو اور تاریخی اجتماع نے اسرائیل کے زوال اور اس محلال کو مہمیز دے دیا.
وہ تو میرے خیال سے جنگ بندی سے پہلے ہو گیا تھا وہ چیز. یہ تو آج دنیا نے اس کا اعلانیہ اعتراف کیا ہے, میری نگاہ میں کل اعلانیہ اعتراف کیا ہے. ورنہ سید کی شہادت کے بعد اور جنگ بندی جو ابھی حماس سے ہوئی ہے اور جس طرح گھٹنوں پہ اسرائیل آیا ہے, اور پہلے ٹرمپ کا یہ بیان کہ غزہ کو خرید لیا جائے, اور پھر اس کا یہ کہنا کہ نہیں غزہ کے عوام اپنا فیصلہ خود کریں گے, تو یہ چیزیں خود ظاہر کر رہی ہیں کہ دشمن کس قدر نفسیاتی اور ذہنی تذبذب کا شکار ہے, اور ان کو اپنے بیانات پر خود اعتبار نہیں ہے. دنیا کو آپ میڈیا کے ذریعے, اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے کچھ دیر کے لیے اندھیرے میں رکھ سکتے ہیں, لیکن سورج تو بالآخر نکلے گا. کتنی دیر آپ رات کی چادر آپ لوگوں کی ذہنوں پر, نگاہوں پر ڈال کر رکھیں گے؟ تو سورج کل طلوع ہوا ہے, اور انشاءاللہ دنیا ابھی اس مقاومت اور مزاحمت کی کامیابیوں کو مزید جانے گی. ابھی رفتہ رفتہ جیسے جیسے لوگوں تک کامیابیاں اور حصولیابیاں پہنچیں گی, تو انشاءاللہ یہ منظرنامہ اور جو دھندلکا ہے وہ چھٹ جائے گا.
رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے ایک پیغام میں دونوں شہداء والا مقام کو انتہائی شاندار الفاظ میں خراج عقیدت کل پیش کیا, ان کا پیغام بھی پڑھا گیا. اتفاق سے جب پیغام پڑھا جا رہا تھا اور اس کا یہ جملہ تھا کہ یہ راستہ نہیں رکے گا اور دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ یہ سلسلہ استقامت کا اپنے منزل مقصود تک پہنچ کرے گا, اسی وقت اسرائیلی جنگی تیاروں نے اشتعال انگیزی کی, اور پھر جو جواب دیا گیا وہاں پر موجود شرکا سوگواروں اور عقیدت مندوں کی جانب سے, وہ بھی دنیا نے دیکھا, ہم نے تو یہ بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں جوتے اٹھا کے جو ہے اسرائیلی جنگی تیاروں کا جواب دیا. تو بہرحال اسی اپنے پیغام میں رہبر انقلاب اسلامی نے جہاں یہ فرمایا کہ اس وقت شہید حسن نصر اللہ عزت و وقار کے عروج پر ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کی روح, ان کی جو تحریک ہے, ان کے جو افکار ہیں, ان کو اور زیادہ جلوہ فگن کرے گی, وہیں انہوں نے سید شہید ہاشم صفی الدین کو بھی شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اور فرمایا کہ ان کا نیک نام اور نورانی چہرہ بھی علاقے کی تاریخ میں ایک چمکتے ستارے کی مانند روشنی بکھیرتا رہے گا. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. ہم بھی ایک بار پھر ان شہداء والا مقام کے حضور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. بہت شکریہ. Thank you.
تهران نخوسوم ایرانی اسلامکان هاراپدوتیان هایرن رادیو جام نکلسوم Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 3 շաբթի 2025 թվականի փետրվարի 25-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի Սվենդ ամսվա 7-ն է Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արթինա Լավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանի ծայաններ, կարճ ռադիոգովազդից, հետո ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կանձնենք իրանական 1403 թվականի կարգախոս արտադրության թրիժորդի ներգրավվածությամբ հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։